الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله تبارك وتعالى کے فضل و کرم سے کل سے محرم کا مہینہ شروع ہوا، تو کل جب مجھے محرم کا چاند نظر آیا تو خیال ہوا کہ یہ مہینے کا بھی پہلا چاند ہے، محرم کے مہینے کا، اور سال کا بھی پہلا چاند ہے، کہ اس سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور دہائی کا بھی پہلا چاند ہے، یعنی 1430 والی دہائی ختم ہو کر 31 شروع ہو رہی ہے، 30ویں دہائی شروع ہو رہی ہے، تو کئی طریقے سے یہ پہلا ہے چاند. تو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی جو دعا تلقین فرمائی ہے وہ کرنے کی توفیق ہوئی. عجیب دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ یہ چاند ہمارے پاس امن لے کر طلوع ہو، ایمان لے کر طلوع ہو، سلامتی لے کر طلوع ہو، اسلام لے کر طلوع ہو، یعنی یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے یا جو سال شروع ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے امن کا پیغام لائے، ایمان کا پیغام لائے. اور امن تو درحقیقت وہی ہے جو ایمان کے ساتھ ہو. ایمان علیحدہ باللہ نہ ہو تو امن بھی بیکار ہے. سلامتی ہو اور سلامتی کے ساتھ اسلام ہو. امن کے ساتھ ایمان فرمایا، سلامتی کے ساتھ اسلام فرمایا. سلامتی وہی ہے جو اسلام کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں ہو، اللہ جل جلالہ کے آگے سر جھکا کر ہو، اس کے اتباع کی کوشش اور اہتمام کرتے ہوئے ہو، تو وہ سلامتی ہے، ورنہ کوئی سلامتی نہیں. اور پھر جو عجیب جملہ بعد میں فرما دیا، ربی و ربک اللہ، کہ چاند سے خطاب کر کے کہ اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے. یعنی یہ جو دعا مانگی گئی تھی کہ یہ چاند امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام لے کر آئے، تو کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ چاند میں بذات خود کوئی قدرت ہے، یہ چاند کوئی اپنی ذات میں کوئی منحوس یا مبارک ہوتا ہے. اے چاند، تیرے اندر اور تیرے بعد آنے والے اوقات میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے پروردگار کا پیدا کیا ہوا ہے. ربی و ربک اللہ، میرا پروردگار بھی اللہ ہے، تیرا پروردگار بھی اللہ، ہم دونوں اللہ تبارک و تعالی جی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں یہ پیغام بھی ہے کہ تیرا پروردگار اللہ ہے، اللہ تعالی نے تجھے جس کام پر لگا دیا تو لگا پڑا ہے اس میں، جس کام پر تجھے لگا دیا ہے کہ تو چکر کاٹ رہا ہے اور تیرے ذریعے دن رات میں تبدیل ہو رہی ہے، رات دن میں تبدیل ہو رہا ہے، مہینے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سال شروع ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں، تجھے جس کام پر لگایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ کام کر رہا ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، ان منزلوں کا سفر کرتا رہتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر یا بڑا ہو کے چھوٹا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کھجور کی پتلی سی شاخ ہو، ہلال میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ نہ چاند اپنی گردش سے باز رہ سکتا ہے، نہ سورج رہ سکتا ہے، سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، ایک نظام ہے. کل فی فلک یسبحون، چاند ہو یا سورج ہو، یہ ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے تو ربی و ربک اللہ میں ایک پہلو یہ ہے کہ اے چاند، تو بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، میں بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، تجھے تو اللہ تعالی نے جس کام پر لگا دیا اس پر لگا ہوا ہے، ذرہ برابر بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. صدیوں کا نظام اور صدیوں کا حساب پتا ہے کہ کون سی تاریخ میں چاند کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا، سب اسی حساب کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حساب کے تحت چل رہا ہے کارخانہ. تجھے تو جس کام پر لگا دیا وہ تو تو پورا انجام دے رہا ہے، مجھے جس کام پر لگایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یہ توجہ ہے. ربی و ربک اللہ، تیرا پروردگار بھی اللہ، میرا پروردگار بھی اللہ، لیکن آیا میں بھی تیری طرح اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کام پر لگا ہوا ہوں جس کام پر اس نے مجھے لگایا تھا؟ یہ توجہ دلوا دی ربی و ربک اللہ. اور پھر بعض روایتوں میں یہ دعا بھی اس کے ساتھ شامل ہے کہ اللہم اجعلہ خلال خیر و یمن و رشد و سعادت، کہ اللہ اس چاند کو خیر کا چاند بنائیے، بھلائی کا چاند بنائیے، اور برکتوں کا بنائیے، سعادتوں کا بنائیے. یہ بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو بھائی یہ دعا کرنی چاہیے ہر مہینے کے شروع میں جب آدمی چاند دیکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعائیں بڑی عجیب دعائیں ہیں، یہ مانگنی چاہیے. اگر اصل تو یہ ہے کہ انہیں الفاظ میں مانگی جائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور اگر کسی کو جب تک وہ یاد نہ ہو تو اردو ہی میں مانگ لیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ اس کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے. خیر بات یہ کہہ رہا تھا کہ محرم شروع ہو گیا, مہینہ شروع ہوا, سال شروع ہوا, سال کی ایک نئی دہائی شروع ہوئی, اور اسی طرح دن آتے جاتے رہتے ہیں, سال گزرتے رہتے ہیں, اور اگر دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا سال جو پچھلا سال ہے وہ پل جھپکنے میں گزر گیا. اگر پچھلے سال کا تصور کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی کم وقت میں گزر گیا, پتہ نہیں کس طرح گزر گیا سال, سال کا سال پورا ہو گیا. اور یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان فرمائی تھی ان میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ تقارب الزمان, زمانہ قریب آ جائے گا. زمانہ قریب آ جائے گا کہ معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ سال گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے گزر گیا, پل جھپکنے میں ذرا سی دیر میں سال گزر جائے گا. تو ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ سال گزر گیا, اتنی ایسا لگتا ہے کہ کل جو سال پچھلا سال جو شروع ہوا تھا وہ کل کی بات, اتنی جلدی سے گزر گیا. تو مجھے اپنے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کی بات یاد آئی کہ بھائی یہ تو دن اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے, صبح سے شام ہوگی, شام سے صبح ہوگی, دن گزر جائے, ہفتہ گزر جائے گا, مہینہ گزر جائے گا, سال گزر جائے گا, دن تو اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے. اور عام طور سے ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ایک زندگی کا ایک پہیا ایک ڈھپر چل رہا ہے تو وہ چلا جا رہا ہے بکٹک, رک کر دیکھنے کی مہلت نہیں کیا ہو رہا ہے. جو اپنی روٹین چلی آ رہی ہے جس طرح صبح سے لے کے شام تک کے جو اوقات جس طرح گزرتے ہیں وہ ایک روٹین بن گئی ہے, اس روٹین کے مطابق چلے جا رہے ہیں بکٹک بھاگے ہوئے, پیچھے مڑ کر دیکھنے کی مہلت نہیں ہے اور نہ یہ دیکھنے کی مہلت ہے کہ ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. صبح اٹھے, صبح اٹھ کے یہ کرتے ہیں ابھی ناشتہ کیا, اس کے بعد اپنے کام پر نکلے, کام پر گئے, کام سے واپس آئے, آ کر گھر میں داخل ہوئے تو ادھر ادھر کے کام وہ باتیں دیکھی, گھر والوں کے ساتھ بیٹھے, دوست احباب کے ساتھ کچھ وقت گزارا, کھانے کا وقت ہو گیا کھا گئے, کھانے کے بعد سونے کا وقت آ گیا سو گئے, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی یہ فکر یہ دھیان کہ آیا یا اوقات کہیں گزر رہے ہیں کہ نہیں, ان میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے, کوئی نقصان تو نہیں ہے, کوئی خامی تو نہیں ہے, اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. چلا جا رہا ہے انسان بکٹک بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے, رکنے کا نام نہیں لیتا. اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر کبھی سوچنے کا موقع آ گیا کہ پتہ نہیں میں ٹھیک جا رہا ہوں کہ غلط جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کبھی جب حاضری ہوگی تو کیا جواب دوں گا, تو اس وقت ایک دم سے ایک مایوسی تاری ہونے لگتی ہے کہ ہائے میں نے تو غفلت میں گزار دیا, ہائے میرا تو حال خراب ہے, میں تو گناہوں میں لتپت ہوں, مجھ سے کوئی عبادت نہ ہو سکی, مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پیش کرنے کے لائق عمل نہ ہو سکا. یہ ایک مرتبہ سوچا پھر وہی بکٹ شروع ہو گیا, بجائے اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کے, تبدیلی لانے کے اہتمام کے, پھر وہی کاروبار, وہی دھندا اور وہی روٹین جو بنی ہوئی تھی اسی کے اوپر پھر بکٹ ڈالنا شروع کر, پھر کبھی خیال آ گیا پھر ہائے ہائے کر لی, کچھ افسوس کا اظہار کر لیا, کوئی اپنے حالت کے اوپر مایوسی ہونے لگی, مایوسی ہوگی پھر وہ लेकिन तब्दीली लाने का कोई पक्का इरादा, तब्दीली लाने का कोई मुआसर कदम साधो नादिर होता है। चला जा रहा है आपने भागता हुआ, और यही इसी तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा। दिन के हफ्ते बदलते, दिन हफ्तों में तब्दील होते रहेंगे, हफ्ते साल में, महीने में तब्दील होते रहेंगे, महीने सालों में तब्दील होते रहेंगे, और देखते ही देखते इंसान की जिंदगी का आखिरी लम्हा आ जाए। हमारे हजरत शेर पढ़ा करते थे, अल्लाह शेर पढ़ा करते थे कि मैं देश का ही रह गया नारंग सुबह शाम, मैं देश का ही रह गया नारंग सुबह शाम, उम्र फसान साज गुजरती चली गई, उम्र फसान साज गुजरती चली गई। मैं तो ये सुबह से शाम तक के नजारे देखकर चला गया, और उम्र किसी तरह गुजरती चली गई, और पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त तक पैगाम आ जाए, बात खत्म हो जाए, फिर मोहलत ही न रहे बात दुरुस्त करने की। तो ये एक कैफियत है जिससे तकरीबन हर इंसान आजकल गुजर रहा है कि रूटीन चल रही है, वो रुक के देखता नहीं। इसी को कुरान करीम में फरमाया कि अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कैसे कैसे उनवान से कुरान करीम ने मुतनब्बे किया है हमें। फरमाया तुम्हें कसरत यानी ज्यादा से ज्यादा समेटने की फिक्र ने गफलत में डाला हुआ है। ये फिक्र कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा इज्जत हासिल कर लूं, ज्यादा से ज्यादा शोहरत हासिल कर लूं, ज्यादा से ज्यादा मकबूलियत हासिल कर लूं, इस फिक्र में दिन रात तुम मुबतला हो, और इसने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। गफलत में काहे से? अल्लाह से गफलत में, आखिरत से गफलत में, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से गफलत में। इसे हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक इसी तरह तुम कब्रिस्तानों में पहुंच जाओ, अगर ध्यान न दिया तो इसी तरह कब्रिस्तान में पहुंच जाओगे, और उस वक्त में ऐसे वक्त में पहुंचोगे कि फिर मोहलत इस लाख की नहीं हो। कल्ला सौ बता लो ना तुम, कल्ला सौ बता लो। तो हमारे हजरत फरमा देते हैं कि भाई ये तो दिन रात इसी तरह गुजरते रहेंगे, थोड़ा सा रुक कर देखो, और रुक कर अपने हाथ अपने हालात का जायजा लेकर लो। ये जो हम बैठते हैं यहां पर इतवार के दिन असर के बाद, उसका असल में मकसद, असल मकसद यही है कि जो हम भागे जा रहे हैं ना बकटुक, तो थोड़ा सा बैठ के नजर डालें और अपना जायजा लेकर ये देखें कि ठीक भाग रहे हैं या गलत भाग रहे हैं, सही रुख है या गलत रुख है, और अगर गलत है तो उसको सही करने की कुछ कोशिश, कुछ फिक्र पैदा कर लें। इस मकसद के तहत यहां पर जमा होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। तो भाई ये उम्र तो गुजरती चली जाएगी, सुबह से शाम और शाम से सुबह होती रहेगी, हफ्ते महीनों में तब्दील होते रहेंगे, महीने सालों में तब्दील होते रहेंगे। जब ये हर साल, जब साल शुरू हो या महीना शुरू हो, तो देखना ये चाहिए कि कितना वक्त गुजर गया पीछे और बेकार गया, या कम, या हमें उसमें से सही फायदा हम नहीं उठा सके। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने कहा था कि जब साल गिरा हुई तो उकदा ये खुला, वो लफ्जों से भी बड़ा खेला करते हैं, तो गिरा गिरा साल गिरा कहते हैं ना, साल गिरा मनाई, तो गिरा भी गिरा को कहते हैं, और उकदा भी, गिरा खुलना और उकदा खुलना ये मुहावरा भी होता है। तो जब साल गिरा हुई तो उकदा ये खुला, या और गिरह से एक बरस जाता है, यानी उकदा ये खुला कि गिरह में जो बरस बांध के लाए थे अपनी उम्र के, तो एक बरस और चला गया, हाथ से निकल गया, कमी हो गई। तो इसीलिए मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जब कभी उनकी تاریخ پیدائش آتی تھی جسے لوگ سالگرہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو اکثر و بیشتر شعر کہتے تھے، شعر میں کہتے تھے مرثیۂ عمر رفتہ، یعنی جو عمر گزر گئی اس کا مرثیہ کہ وہ میں نے کس طرح گزاری، تو اس کے اوپر مرثیہ کہہ کر اس پر استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے، آئندہ کے لیے کچھ عزم کا اظہار فرماتے. تو بھائی ہر سال کے شروع میں ہمیں جو پچھلے سال گزرے ہیں، جو اوقات گزرے ہیں، ان کا مرثیہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کا اس کی طرف التفات کر کے اب ذرا سا رک کے یہ دیکھنا چاہیے جو بھی اب عمر باقی ہے، جتنے لمحات زندگی باقی ہیں، خدا جانے کتنے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب پیغام آ جائے، اس کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کر لینی چاہیے. اور بھائی یہ کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی ناقابل عمل یا انسان کے وسعت سے باہر کوئی مطالبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اعلان کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک جگہ نے قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، دیکھو ڈرو نہیں، دین کی طرف آنے میں، ہماری اطاعت کرنے میں ڈرو نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ، اس کے امکان سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اس کا مکلف نہیں بناتا. اس واسطے ڈرو نہیں، مطالبہ کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے. جیسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو بہت لمبا چوڑا مطالبہ نہیں، مختصر کا مطالبہ ہے. بعض اوقات جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، یا کچھ دھیان آتا ہے چلنے کا، تو بڑے بڑے اونچے درجے کے بزرگوں کے حالات پڑھ کر یہ سوچتا ہے بھائی یہ ہے مقام جو ان بزرگوں نے حاصل کیا، تو میرے بس کا تو ہے وہاں تک پہنچ گئے. تو اصل دین کا مقام تو وہ ہے جو کھلا بزرگ نے جو حاصل کیا تھا، صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو تابعین نے حاصل کیا تھا، وہ جو بزرگان دین نے کیا تھا، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، یا جنید الشبلی نے کیا تھا، تو اس کا تصور کرتا ہے اور اپنی حالت دیکھتا ہے کہ میں تو اس کے ہزار میں کیا، لاکھ میں کیا، کروڑ میں حصے کا بھی متحمل نہیں ہوں. پڑھ لیا تذکروں میں کہ فلاں بزرگ تھے، وہ عشاء کی نماز سے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. فلاں بزرگ تھے، وہ رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے تو لکڑی کی طرح کھڑے رہتے تھے، اور ان کے نظمے ہی تو حرکت کھڑے رہتے تھے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، ساری رات یہی کرتے رہتے تھے. پڑھ لیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور باغ میں اپنے نماز پڑھ رہے تھے، باغ کھجور کا لمبا چوڑا باغ تھا، اس کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ ایک دوسری پرندہ جو ہے وہ ایک درخت کے اندر آ کر الٹ گیا، باہر نکلنا چاہتا تھا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. تو اس کو دیکھ کر دل میں خیال آ گیا کہ دیکھو یہ میرا باغ کتنا بڑا ہے، کتنا گھنا ہے، کہ پرندے کو یہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا. تو وہ یہ خیال آ گیا، اس دمسی پرندے کی طرف خیال چلا گیا، اپنے باغ کی وسعت کی طرف خیال چلا گیا. تو جب بعد میں تنبہ ہوا کہ انا للہ، میں نے تو نماز میں بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے کے اس پرندے کی طرف خیال چلا گیا، میرا اس باغ کی طرف خیال چلا گیا، تو بہت ہی غمگین ہوئے اور بالآخر وہ سارا باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہ پڑھ لیا کہ بھائی ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہرے کے لیے ان کو مقرر فرما دیا تھا کہ پہرا دو. تو انہوں نے سوچا کہ پہرا تو دے رہا ہوں تو چلو نماز ہی شروع کر دوں. یعنی کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں تھا کہ باقاعدہ گٹھی لگائیں, صرف دیکھنا ہی تھا کہ کوئی دور سے آ رہا ہو تو پتہ لگ جائے. تو نیت باندھ لی نماز کی, نیت باندھ لی نماز پڑھنی شروع کی. تو نماز کے دوران ہی تیر آ کر لگا دشمن کی طرف. دشمن نے دور سے دیکھا ہوگا, وہاں سے تیر پھینکا, تیر آ کر لگا اور خون کا فوارہ نکلا. نماز نہیں توڑی, نماز جاری رکھی. بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے کیوں نمازیں توڑی, آپ کے پاس تیر آ کے لگ گیا تھا. تو فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کی سورت شروع کر رکھی تھی, اس کے اندر اتنا لطف آ رہا تھا اس کی تلاوت میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. تو میں نماز کو کیسے, نماز کو توڑنا میں نے گوارا نہیں کیا, یہ پڑھ لیا. فلاں بزرگ تھے ان کا تقویٰ اتنا اونچا تھا, فلاں بزرگ تھے ان کی عبادتیں اتنی زیادہ تھیں. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قاضی بن چکے تھے, قاضی بن چکے تھے قاضی خدا, اور قاضی کے مصروفیات بینتیاں ہو گئی تھی, تب بھی روزانہ دن اور رات میں ملا کر 700 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 700 رکعتیں. حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے خاندان میں سب سے کم نماز پڑھا کرتے تھے. اپنے خاندان میں سب سے کم نماز پڑھنے والے تھے, یعنی صرف 200 رکعتیں پڑھتے تھے دن اور رات میں, سب سے کم پڑھنے والے یہ. غرض بڑے بڑے بزرگوں کے جو حالات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, بعض اوقات ان کو سن کر اور دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی وہاں تک تو وہاں پہنچ نہیں سکتے ہم, تو جب ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو بس گویا مایوسی, اور مایوسی ہے تو بس دو قدم بھی آگے چلنے کو تیار نہیں. چل جب پہنچ ہی نہیں سکتے تو بس آگے آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں کو یہ بہت یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ ہماری نمازیں کیا, ہمارے روزے کیا, لہذا نمازوں کی بھی ہماری ایسی ہے کہ دل کہیں اور دماغ کہیں. تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے مجھ سے کسی نے کہا کہ حضرت نمازیں تو پڑھتا ہوں مگر بالکل اب تو مایوسی ہو گئی ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی نہیں, یہ نمازیں تو ایسی ہیں کہ میرے منہ پر مار دی جائیں گی قیامت کے دن, لہذا نہ ہی پڑھوں, پڑھوں یا نہ پڑھوں برابر معلوم ہوتا ہے, کیونکہ یہ نماز ہماری بھی ایسی ہے کہ اس میں دل کہیں یا دماغ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں, خشوع نہیں, خضوع نہیں, تو یہ تو ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی, تو نہ پڑھوں تو کیا. حضرت نے فرمایا جواب میں کہہ فرمانے لگے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ یا تو یہ نماز کی مار کھا لو, یا تو اس نماز کی مار کھا لو, یا پھر دوزخ کی مار کھا لو. ابھی تم کہہ رہے نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی, تو نماز کی مار پھر بھی اچھی ہے, نماز کی مار اگر اللہ نے دے دی تو یہ تو پھر بھی اچھی ہے, لیکن اگر نماز چھوڑی دی تو دوزخ کی مار پڑے گی. تو نماز کی مار پھر بھی بہتر ہے دوزخ کی مار کے مقابلے میں. غرض کہہ یہ رہا تھا کہ چونکہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کے حالات پڑے ہوئے ہیں یا سنے ہوئے ہیں, تو ان کو پڑھ کر اور سن کر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو بہت دین بڑا مشکل کام ہے, وہاں تک پہنچنا ہمارے بس کا نہیں. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہو. بے شک وہ بزرگ اعلی مقام رکھنے والے جن کا خشوع اعلی مقام کا, جن کی اطاعت اعلی مقام کی, جن کا رجوع اللہ, جن کا تعلق اللہ کے مقام کا, وہ بے شک بڑے اعلی مقام پر ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص سے یہ مطالبہ نہیں کہ تم اگر ویسے نہ بنے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہاری اطاعت قبول نہیں ہوگی، یا اگر ویسے نہ بنے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ مطالبہ نہیں ہے. ہر شخص سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ ویسی نماز پڑھے جیسے ابو طلحہ نے پڑھی تھی، ورنہ نماز ختم ہو جائے گی، نماز مار دی جائے گی، یہ مطالبہ نہیں ہے. بے شک انہوں نے بہت اونچا مقام حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے اپنی رحمت سے، یہ دعا کرتے رہنی چاہیے، لیکن ہر انسان سے اس مقام تک پہنچنے کا مطالبہ نہیں ہے. ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر نہ کرو گے تو تمہیں پٹائی ہوگی یا سزا ملے گی، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے مطالبہ تو، یا جن بزرگوں کے بارے میں منصور ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ویسا مطالبہ نہیں ہر ایک آدمی سے کہ ہر ایک آدمی ضرور ویسا کرے، اگر نہیں کرے گا تو پکڑ جائے گا. بلکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ قم و سم و افطر و قم و نم، روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو اور سو بھی. یہ مطالبہ فرمایا، یہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں اطلاع ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سارا دن تو روزے سے رہتے ہیں اور رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں. تو آپ نے بلایا، بلا کر باقاعدہ ان کو بہت اہتمام کے ساتھ پیمائش کی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں. ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. وہ بار بار اجازتیں مانگتے رہے کہ یا رسول اللہ اور اجازت دے دیجیے مجھے مزید روزہ رکھنے کی. فرمایا کہ نہیں، اس سے زیادہ اجازت نہیں. تو غرض ہر آدمی سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے. اگر وہاں کا سوچنا شروع کرو گے تو دل میں مایوسی پیدا ہونے لگے گی، شیطان مایوسی میں مبتلا کر دے گا، پھر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے پاس بعض حضرات کے خطوط آتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کتاب کے اندر فلاں بزرگ کا یہ واقعہ پڑھا، یا فلاں کتاب میں امام غزالی نے یہ بات فرمائی، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کس طرح ہم حاصل کریں، کس طرح مقام پر پہنچے. ارے بھائی، پہلے جو مطالبہ تم سے شروع میں کیا گیا ہے اس کی طرف دھیان کرو، اس کو درست کرنے کی فکر کرو. اس مقام تک پہنچنا تمہارے تم سے مطالبہ نہیں ہے اس کا کہ تم ضرور اس مقام تک پہنچو. جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو، اور تمہارے کرنے کا کام بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. کیا آسان کر دیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جو فرائض و واجبات سنتے ہیں ان کو بجا لاؤ. فرائض واجبات سنتیں، ان کا اہتمام کے ساتھ بجا لاؤ. اس کو اپنی کوشش کرو کہ ان کو ٹھیک سے ادا کر سکیں، اپنی کوشش کرو کہ اس کو ٹھیک ادا کر لیں. اور جہاں کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر لو کہ اللہ معاف فرما دیجئے، مجھ سے ویسے نہیں بن پڑی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، آپ ہمیں فضل کرم دو، بس یہ کام کرو. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت، کہ اس کو یہ گناہ کی طرف نہ جائیں. کبھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضروں کا استغفار کر لو، توبہ کر لو، تجدید عزم کر لو، اللہ اللہ خیر اللہ، بس یہ اس کا کام کرنے کا. بہت اونچے اٹھنے کی فکر کرو گے پہلے دن تو گر جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں جتنا کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ کام ہمارے حضرت والا نے، اللہ حضرت مارا، میں نے اپنے شہر حضرت مارا مسیح اللہ خاص صلی اللہ تعالیٰ سنو سے حضرت کی ملمت مارا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی ضروری مقولہ سنا جو ہم سب کے لیے بڑی ہی عظیم ہدایت کا سامان رکھتا ہے اور تسلی کا بھی. حضرت نے فرمایا, اب بڑی عجیب بات کرو, فرمایا کہ آج کل ہم لوگوں کے اصلاح, ہم لوگوں کی اصلاح میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم یا تو ماضی میں گم رہتے ہیں یا مستقبل میں. ماضی میں کیا گم رہتے ہیں, یعنی جب خیال آتا ہے اصلاح کا, اصلاح کے راستے پہ چلنے کا, تو ماضی میں جتنے گناہ کیے ہیں یا ماضی میں جتنے غلطیاں کی ہیں ان کا دھیان دل پر آ جاتا ہے, کہہ رہے بھائی تو تو وہ ہے جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا. تو اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے رہتے ہیں, ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ بھائی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں تو ایک مایوسی سے پیدا ہونے لگتی ہے, بھائی تو تو یہ ہے, تیری حقیقت تو یہ ہے, اب تو کیا بنے گا, یہ تو ماضی میں گم رہے یا پھر مستقبل میں گم رہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی, اگر میں دین کے راستے پر آ گیا تو آگے چل کے کیسے قائم رہوں گا, اس پہ قائم کیسے رہوں گا. اگر میں نے آج ارادہ کر لیا فلاں گناہ نہیں کروں گا, آنکھ کا گناہ نہیں کروں گا, تو ارادہ تو کر لیا لیکن آگے مستقبل میں کیسے بچوں گا. ارادہ کر لیا غیبت نہیں کروں گا, تو کر تو لیا لیکن آگے مستقبل میں کیسے بچوں گا. آئندہ میرے ساتھ یہ حالات بھی پیش آنے والے ہیں, یہ حالات بھی پیش آنے والے ہیں, اس میں میں کیسے محفوظ رہوں گا, گناہوں سے کیسے محفوظ رہوں گا, دین پہ کیسے چلتا رہوں گا, دین کے تقاضے کیسے پورا کروں گا. آئندہ کی سوچ, تو دو سوچوں میں گم رہتے ہیں, یا ماضی میں جو بہت غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے, اور یا مستقبل میں یا آئندہ میں کیا میرا حال کیا بنے گا اور میں کس طرح اتنی اصلاح کر سکوں گا. نتیجہ یہ کہ ماضی میں گم, مستقبل میں گم, ان دونوں میں گم رہنے کی وجہ سے حال گزرا جا رہا ہے, حال کا جو زمانہ ہے وہ گزر رہا ہے, بے عملی میں گزر رہا ہے. تو کیا خوبصورت بات فرمائی حضرت نے کہ ارے میاں ماضی اور مستقبل کو چھوڑو, حال کی فکر کرو, جو وقت گزر رہا ہے اس کو دیکھو وہ کیسا گزر رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لو, اس میں حال کو درست کرنے کی فکر کر لو, یہی حال ماضی بنے گا اور ہر مستقبل حال بنتا جائے گا. تو فکر کہاں کی کرو, حال کی کرو, یہ وقت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, اس وقت مجھ سے کیا دین کا مطالبہ ہے, اس وقت میری طرف کون سا فریضہ متوجہ ہے, اس وقت میرے حالات کیا ہیں اور اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے, اس فکر میں لگو. شیطان تمہیں ماضی میں مستقبل میں, بھائی ماضی جو ہے وہ گزر چکا واپس نہیں آ سکتا, مستقبل جو ہے وہ رفتہ رفتہ حال بنے گا, لہذا ان فکروں میں ڈر پڑنے کے بجائے حال کو درست کرنے کی فکر کر لو کہ اس وقت مجھ سے جو مطالبہ ہے دین کا وہ میں پورا کر دوں کسی طرح. ماضی کا جہاں تک تعلق ہے, جب ماضی کا واحد حل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورے استحضار کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ دو رکعتیں پڑھو اللہ تعالیٰ کے حضور نماز توبہ کی نیت سے, دو رکعتیں پڑھو اور اس وقت خوب رو دھو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر کے گڑ گڑا کر اپنے ماضی کے سارے گناہوں ساری خطاؤں سے معافی مانگ لو, یا اللہ مجھ سے ماضی کے اندر بے شمار گناہ ہوئے ہیں, بہت خطائیں ہوئی ہیں, میں بہت جگہ بیٹھا ہوں, اللہ اپنے رحمت سے سارے میرے گناہوں کو معاف کروا دے, جو خفیہ کیا ہوں وہ بھی, جو علانیہ کیا ہوں وہ بھی, جو حقوق اللہ کیا ہوں وہ بھی, جو حقوق العباد کیا ہوں وہ بھی, جو آنکھ سے ہو وہ بھی، جو کان سے ہو وہ بھی، جو زبان سے ہو وہ بھی، اے اللہ سارے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، میں اقراری مجرم بن کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ توبہ کر کے دو رکعتیں پڑھ کے بس ماضی سے فارغ ہو جاؤ، ماضی سے فارغ ہو جاؤ، کیا مانا؟ اب یاد بھی نہ کرو، اب ان ماضی کے گناہوں کو جن سے توبہ کر لی ہے ان کو اب یاد بھی نہ کرو، خیال آئے تو جھٹک دو، کسی اور کام میں لگ جاؤ، اس کو یاد بھی نہ کرو، کیونکہ گناہوں کو یاد کرنا بھی، یاد کرنے سے بھی دل میں ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے، ظلمت آ جاتی ہے، لہذا یاد بھی نہ کرو، بھول جاؤ، یوں سمجھو جب کہ ہوئے ہی نہیں. ارے اب کیوں یاد کرتے ہو ان کو، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا، اب اب تو قیامت میں بھی تمہارے نامہ اعمال میں بھی موجود نہیں رہیں گے وہ گناہ. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہ مٹا، ہم نے معاف کر دیے، مٹا دیے، نامہ اعمال سے ختم کر دیا، تم کا کچھ نہیں، میں تو یاد کروں گا ان کو، میں تو اس کا بار بار ذکر کر کے اور بار بار ان کو یاد کر کے پھر دوبارہ، ارے کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کیا یہ بے اعتمادی کا معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا بھول جاؤ. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے بار بار اس کی تلقین فرمائی، جب ایک مرتب توبہ کر چکے اب یاد مت کرو. ہمارے ایک ساتھی تھے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ساتھی سے میری مراد یہ کہ ایک سفر کے ساتھی تھے، وہ ان سے ملاقات ہو گئی، ان کو پیر صاحب، ان کے پیر صاحب نے یہ تلقین فرما رکھی تھی کہ تم رات کو روز روز رات کو بیٹھ کے اپنے سارے پچھلے گناہ یاد کیا کرو، ان کا مراقبہ کیا کرو گناہوں کا. اب وہ کرتے تھے روز سارے اپنی زندگی میں جو کچھ گناہ ہوئے اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ کہ گناہوں کو یاد کر کے روزانہ جب یاد کرے گا آدمی، روزانہ اس کا مراقبہ کرے گا تو دل میں مایوسی پیدا کہ جی میں تو دوزخ میں جاؤں. تو بھائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارے یہ گناہ جو ہے کیا کوئی ذکر ہے، ذکر ہے یہ، کوئی دعا ہے تو اس کا معمول بناؤ کہ روزانہ اپنے گناہوں کو یاد کرے. ارے وہ تو گندگی تھی، نجاست تھی، اس گندگی نجاست کا واحد راستہ یہ کہ پھینک دو اس کو، پھینک کے یاد بھی نہ کرو اسے، اس کو بار بار اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ خوب اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر لو اور توبہ کر کے معافی مانگ کے فارغ ہو، اس کو یاد. اب خود سے خیال آ جائے کبھی غیر اختیاری تو پھر دوبارہ استغفار کی تجدید کر لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. ماضی کا تو یہ حال، اب مستقبل کہ آئندہ کیا کریں، آئندہ کیسے ہم حالات اپنے درست کریں گے، آئندہ کیسے ٹھیک کریں گے، تو ہمارے جو فرماتے تھے اس کا کام، اس کا راستہ ہے دعا. جب کبھی مستقبل کا خیال آئے کہ یا اللہ مستقبل میں یہ واقعات پیش آنے والے ہیں، یہ حالات پیش آنے والے ہیں، اس میں کیسے بچوں گا، کیسے بچوں گا، اللہ تعالیٰ سے کہوں گا. جب بھی خیال آئے تو مانگ لو، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آنے والے برے حالات سے، اے اللہ پتہ نہیں کن کن حالات سے سابقہ پیٹ آئے گا، کیسے کیسے ماحول میں جاؤں گا، کیسے کیسے دائیے اور محرکات دل میں سامنے آئیں گے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دائیوں اور محرکات کے سر سے مجھے بچا لیں. بس آگے کیا مستقبل کا معاملہ یہ کر لو، ماضی کو بھول جاؤ استغفار کر کے، توبہ کر کے مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اس کی پناہ مانگتے رہو، حال کو درست کرنے کی فکر کرو کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے اس میں مجھ سے کیا مطالبہ ہے، وہ میں ٹھیک ٹھیک ادا کر دوں، اتنی سی بات ہے، اس میں بھی پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ. تو مطالبہ کوئی بہت ناممکن العمل مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ یہ ہے کہ سیدھے سادے तरीके पर अपने आप को सही रास्ते पर चलाने की फिक्र करो और कोशिश के लिए कदम बढ़ाओ, कोशिश के लिए कदम बढ़ाओ और अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह कदम तो बढ़ा दिया है, ऐ अल्लाह अपने फज़्ल करम से मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दीजिए, इस लाख की मंजिल तक पहुंचा दीजिए। दो काम करते रहो। हजरत हकीम उल मक्कद सल्लल्लाहु तआला तजव फरमाते हैं कि जब दो काम आदमी कर लेता है किसी भी मकसद के लिए, एक ये कि जितनी कोशिश इंसान के बस में है वो कोशिश कर ले जितनी बस में है, और उस कोशिश के बाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगे कि या अल्लाह इतनी कोशिश तो मैंने कर ली, अब इस कोशिश को कामयाब बनाना और मुझे गुनाहों से बचाना ये आपके कब्जे कुदरत में, अपने रहमत से मुझे बचा लीजिए। दो चीजें जब आदमी जमा कर ले, एक कोशिश, दूसरे दुआ अल्लाह तबारक व तआला से, तो फरमाया कि बस बंदे का काम पूरा हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या इंशाल्लाह माफी होगी जब दो काम कर लिए, और फरमाया कि वही दो काम है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम आप अंदाजा करो कि कैसे फितने से दो चार हुए, घर में है एक औरत है, वो औरत भी बड़ी साहिब हुस्न जमाल भी है और साहिब इख्तदार भी है, अपनी आका कहलाती है और वो दरवाजे में ताला डालकर गुनाह की दावत दे रही है, अंदाजा लगाए। और इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते नहीं है, ये भी इंसान है, बशर है, बशर भी बशर कामिल है, भरपूर जवानी का जमाना है, उस वक्त में दावत दी जा रही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह किया कि एक तरफ तो दरवाजे की तरफ भाग गया बाहर निकलने के लिए, हालांकि आंखों से देख चुके थे कि जुलैखा ने दरवाजों पर ताला डाल दिया है, लिहाजा बजाहिर बजाहिर निकलने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सोचा कि मेरे बस में इतना ही है कि दरवाजे तक पहुंच जाऊं, मेरी कोशिश इतनी हो सकती है कि मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊं, मेरे बस में यह है। वहां तक पहुंच गए भागकर दरवाजे तक, और फिर अल्लाह रब को पुकारा, अल्लाह ताला को पुकारा, इल्ला तसुब अन्नी कैदहुन व अतुबु इलैहिन व अकुम मिनल जाहिलीन, के या अल्लाह इस आजमाइश पेश आ गई है, जब तक आप मुझे इस फितने से नहीं बचाएंगे मैं मुबतला हो जाऊंगा, मुबतला हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि ख्याल भी ना आया हो गुनाह का, खुद कुरान कहता है लगत हम्मत भी वो हम्मा भी हा, उनके दिल में ख्याल भी आया था गुनाह का, लेकिन उस गुनाह के ख्याल के मौके पर दो काम किए, अपने करने का जितना काम था दरवाजे तक पहुंचने का वो कर गए, और फिर बाकी को के लिए अल्लाह ताला को पुकारा कि अल्लाह इतना मेरे बस में था बाकी अब बचाना आप तक। जब ये कर लिया तो फरमाया कि अल्फया सैयदा हाजिर रुपा, वहां दरवाजे जो ताले पड़े थे टूट गए और खुद जुलैखा का शौहर सामने खड़ा हुआ नजर आ गया। तो हजरत फरमाते हैं कि दो काम किए, अपने करने का काम ये था कि दरवाजे तक जाए और फिर अल्लाह से मांगे, ये दो काम कर लिए तो अल्लाह ने अपना काम किया। तो माना रूमी रब्दुल आलम इसी को फरमाते हैं कि गच्चे रखना नी सालम राबदी, गच्चे रखना नी सालम राबदी खीरा यूसुफ वार मी बायत दवी, क्या अगरचे इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें रखना नजर नहीं आ रहा, कोई निकलने की जगह नजर नहीं आ रही, गुनाहों से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस तरह भागो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे थे, अपने का अपनी इस्तात के तक भागो और फिर अल्लाह ताला को पुकारो तो अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाले। तो भाई ये सारा काम जो है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि नाकाबिल अमल हो, अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते पैदा फरमाए। तो ये कोशिश कर ले और दुआ कर ले, अल्लाह ताला पहुंचा देता। तो बात जो अर्ज करना चाहता था, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए कि भाई उम्र दर उम्र तो गुजरती जा रही है, साल गुजर रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जब एकदम से अल्लाह बताए वक्त ऐसी हालत में आ जाए जब हसरत हो और हसरत की वजह से कुछ करने का मौका ना रहे, करने का मौका ना रहे। जैसे हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? जब बुढ़ापा आएगा तब हम अपने आप को बदलेंगे? या बीमारी का इंतजार कर रहे हो कि बीमार हो जाएंगे तब तब करेंगे? अरे अभी तो सेहत सेहत है, कुव्वत है, उम्र है, वक्त है, फुर्सत है, इस वक्त सब कुछ कर सकते हो। एक वक्त आने वाला है सब मुख्तस हो जाएंगे, फुर्सत भी चली जाएगी, सेहत भी चली जाएगी, उम्र भी खत्म हो रही होगी, कुछ नहीं कर सकोगे। तो इसको इस बात का मुख्य मद्देनजर रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला आपकी रहमत से तौफीक अता फरमाए, चाहे इस गुजरती हुई उम्र को कदर की कदर करते हुए कुछ इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इस्लाह का पहला कदम यही है कि तौबा अपने साबित आमाल के ऊपर, साबित जिंदगी से तौबा और इस्तग़फ़ार दो रकतें पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने सारी साबित जिंदगी की खताओं गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करें। और तौबा की भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि दो किस्में हैं, एक तौबा इजमाली, एक तौबा तफसीली। तौबा इजमाली तो यही है कि दो रकतें पढ़ी और पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से खूब माफी मांगी, नदामत का इजहार किया, आइंदा उस गुनाह की तरफ न लौटने के अजम का इजहार किया, यह तौबा हो गई, इंशाल्लाह माफ हो गए। लेकिन शरीयत का कायदा यह है कि जिन गुनाहों की तलाफी शरअन वाजिब है उन गुनाहों की तलाफी भी जरूरी है, मैं जबान से तौबा करने से वो माफ नहीं होती। बाद गुनाह तो ऐसे हैं जो जबान से तौबा कर ली माफ हो गए। एक शख्स ने मरफ़ करो निकाह का गलत इस्तेमाल किया था, तौबा कर लेगा माफ हो जाए। एक शख्स ने कोई गाना सुन लिया था, कोई म्यूजिक सुन ली थी, वो तौबा कर लेगा माफ हो जाए। किसी शख्स ने जो है बुरे ख्याल जानबूझकर दिल में लाया था, तौबा कर लेगा माफ हो जाएगा इंशाल्लाह। यहां तक कि अल्लाह अल्लाह बिल्लाह किसी ने नशा कर लिया हो, किसी ने बदकारी की हो, अल्लाह बिल्लाह सब एक तौबा से माफ हो जाएगा। लेकिन बाद गुनाह ऐसे हैं कि जिन जो सिर्फ तौबा करने से माफ नहीं होते, उनकी तलाफी भी शरअन वाजिब होती है। मसलन अगर नमाजें छोड़ी हैं तो नमाजों की कज़ा वाजिब, रोजे छोड़े हैं तो रोजों की कज़ा वाजिब, ज़कात अदा नहीं की तो ज़कात जो जितनी अदा नहीं की वो अदा करनी जरूरी है, हज फरसा नहीं किया वो हज करना जरूरी है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि महज तौबा से माफ नहीं होती बल्कि वो तलाफी भी जरूरी है। तो तौबा तफसीली इसको कहते हैं कि जिन चीजों की तलाफी जरूरी है उन तलाफी के काम में लग जाए। किसी का हक मारा है तो उसको हक पहुंचाना जरूरी है या उससे माफी मांगना जरूरी है। तो ये तलाफी जो है ये तौबा तफसीली कहलाती है। तौबा इजमाली तो इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है, एक लम्हे के अंदर एक मिनट में हो सकती है, जल्दी हो सकती है। लेकिन तौबा तफसीली के अंदर आदमी को कुछ करना पड़ता है। मसलन जो नमाजें रह गई थी और नहीं पढ़ी उनकी कज़ा वाजिब है, तो अब हर मुसलमान के जिम्मे ये जरूरी है कि वो इस बात का एक फहरिस्त बनाए कि मेरे जिम्मे कितनी नमाजें वाजिब है, जब से मैं बालिग हुआ या औरत जब से वो बालिग हुई उस वक्त से उसके जिम्मे नमाजें पढ़ की। उसके बाद आया उसने फौरन पढ़नी शुरू कर दी थी और कोई नमाज छूटी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा, बड़ी नेमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होते हैं कि जिस तरह भी उनकी कभी कोई नमाज छूटी नहीं होती, अल्लाह ताला का फजल करम है। लेकिन बेशतर हालात में ऐसा होता है कि फौरन नमाजों की पाबंदी नहीं होती, जब जरा बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद से ही पाबंदी शुरू होती। तो एक वक्त ऐसा गुजरा है जिसमें कि नमाजें कज़ा हुई हैं, छूटी हैं, उसका अगर सही हिसाब हो सके तो सही हिसाब करके, और अगर सही हिसाब याद नहीं है तो कम से कम मुख्तार अंदाजा लगाकर उसका हिसाब अपने पास लिखकर कि मेरे जिम्मे इतने सालों की, इतने महीनों की, इतने दिनों की नमाजें मेरे जिम्मे फर्ज हैं और आज से मैं इसको कजा करने का आगाज कर रहा हूं बड़ा तारीख से, और यह अजम करता हूं कि हर नमाज के साथ एक नमाज कजा पढ़ा करूं, फजर के साथ फजर की कजा, नियत भी उसकी यह है कि मेरे जिम्मे जो सबसे आखिरी नमाज मेरे जिम्मे फर्ज है, या यूं कह लो ज्यादा बेहतर है कि जो सबसे पहली नमाज मुझसे जो कजा हुई है मेरे जिम्मे फजर की, वो पढ़ लो, ये नियत करके पढ़ लो। और मैं हर रोज हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ता जाऊंगा। अगर मैं अपनी जिंदगी में इन नमाजों को पूरा अदा न कर सका तो मैं वसीयत करता हूं कि मेरे तरके से इसका फिदिया अदा किया जाए, ये वसीयत नामा लिखते हैं। इसके बगैर भाई जिम्मेदारी पूरी नहीं, कोई मुश्किल काम है, सिर्फ इतनी बात है कि जरा हिसाब लगाने में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। जरा आमतौर पर लोगों को याद नहीं होता, तो याद न सही, एक तकरीबी और एहतियाती तकरीबन हिसाब लगा लो। अगर सोचो दो साल बनते हैं, दो के सवा दो कर लो, थोड़ा सा इजाफा कर लो ताकि कोई चीज रहे नहीं, और उसमें यह नियत करके हर रोज एक नमाज के साथ एक नमाज, नफले मत पढ़ो, चाहे नफलों की वजह का यह कजा पढ़ो, और कजा पढ़ के किसी तरह कजा को पूरा कर लो यहां तक कि कजा नमाजें पूरी हो जाए, ना होंगी तो वसीयत नामा लिखा हुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के यहां माफी होगी कि भाई अपनी तरफ से मैंने ये काम भी शुरू कर दिया था और वसीयत नामा भी लिख दिया था। यही हाल रोजों का है, अगर रोजे छूटे हैं तो जितने रोजे छूटे हैं उसका हिसाब लगाकर इसी तरह वसीयत नामा लिख के रख, ये कर। और तीसरा काम जो है भाई, जकात का अगर किसी की जिम्मेवारी है उसको भी इसी तरीके से करें। तीसरा जो अहम काम है वो ये, और वो है जरा मुश्किल, मुश्किल इस माने में नहीं कि कोई पहाड़ ढोने पड़ते हैं उसमें, मुश्किल इस माने में कि इंसान का नफ्स बहुत उसमें इंसान को बहकाता है, वो है हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। किसी का माल वाजिब था नहीं दिया, उसका अदा कर, उससे भी ज्यादा तक ये कि किसी की अगर हक तलफी की है किसी भी तरह, गीबत करके, दिलाजारी करके, दिल दुखाकर, उससे उसकी माफी मांग। ये काम ऐसा है कि एक तो जब आदमी एकदम से इस्लाह की तरफ आता है तो पीछे देखता है किस किस का पता नहीं मैंने दिल दुखाया होगा, किस किस की गीबतें की होंगी, किस किस का हक मारा होगा, किस किस की हक तलफी की होगी, उसका हिसाब करना बड़ा मुश्किल। फिर अगर की भी हो तो अब जाकर उनसे माफी मांगना मुश्किल लगता है। लेकिन भाई ये एक मरतबा दिल पे आरे चलाने की वाली बात है, एक मरतबा दिल पे आरे चला दे आदमी और उसकी गरज से अपना एक खत लिख दे, मुख्तसर सा खत कि मैंने आपकी जो कोई हक तलफी की हो तो मैं आपसे उसके ऊपर माफी मांगता हूँ, आप पर अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें। हमारे बुजुर्गों के यहाँ एक कलमा मशहूर था कि भाई हमारा कहा सुना माफ कर देना, ये बड़ा प्यारा जुमला था। जब मिलते थे एक दूसरे से जुदा होते थे तो कहते गए भाई हमारा कहा सुना माफ कर देना। चलो यही लिख दो कि भाई मैं आपकी तरफ खत लिख रहा हूँ, आपके साथ मेरा वक्त गुजरा है, आपके साथ ताल्लुकात रहे, मैं आप पता नहीं कोई कहां कहां मुझसे गलतियां हुई होंगी, मैं आपसे अपने कैद होने की माफी मांगता हूं। ये खत लिख के अपने जो अहल ताल्लुकात हैं उनके पास भेज दो। तो अल्लाह ताला के रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फरिश्ता भी अदा हो जाए। ये है तौबा तफसील, तौबा इजमाली एक मरतबा कर बैठो, उसके बाद फिर तौबा तफसीली इस तरह कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के नतीजे माजी का किस्सा पाक हो गया, माजी का मसला हल हो गया। अब फिर हाल की फिक्र में लगो, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो, इबादात को, मुआमलात को, माशरत को, अखलाक को दुरुस्त करने की फिक्र करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, जहां कहीं गलती हो जाए फिर तौबा कर लो, फिर इस्तग़फार कर लो। इंशाअल्लाह तुम्हारा इंशाअल्लाह ये काम करते रहे सारी जिंदगी, तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला पहुंचा देंगे अपनी मंजिल तक। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين بفضلك وبرحمتك ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن جن گناہوں کی ہمیں تلافی کرنی ہے اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، منکرات اور معاصی سے اور فواحش و منکرات سے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کے دلی مرادوں کو عافیت اور آسانی کے ساتھ پورا فرما دے. اللہم یا ارحم الراحمین لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا